ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام توبا ٹیک سنگھ کے غیور نوجوانوں اور دوستو سپاہ صحابہ کے ساتھیوں یہ عظیم الشام مظلوم مدینہ کانفرنس جو تالاب بازار میں منعقد ہو رہی ہے اس سے بڑے بڑے علماء کرام خطاب فرما چکے ہیں میری جماعت کے جرنیل مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سپاہ صحابہ کے موقف کو واضح کیا ہے میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی شہادت مظلومیت سے عبارت ہے اور آج بھی وہ مظلوم ہیں شہادت عثمان غنی پر بڑی درد انگیز اور علم انگیز گفتگو ہو سکتی ہے اگر آپ کی توجہ ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ مظلوم مدینہ کی مظلومیت کا اظہار کر سکوں میرے بھائیوں بڑے لوگ دنیا میں مارے گئے واگھا کے بارڈر پر مارا گیا کوئی کشمیر کی سرحد پہ مارا گیا ہر سرحد ہر جگہ ہر علاقہ ہر بستی اپنے اپنے شہید کی گواہی قیامت کے دن دے گی ایک آدمی ایسی حالت میں آئے گا جس کی شہادت کے لیے کرب و بلا کی وادی گواہی دے گی کس قدر افسوس ہے کہ ہم نے گواہ نہیں دیکھے، جس کی شہادت کا گواہ کربلا کا میدان ہے، اس کو دیکھا، جس کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے اسے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی کربلا میں شہید ہوا، اگر آپ کا ذوق تازہ ہوگا تو تقریر ہوگی،
انشاءاللہ
ہے ذوق تازہ، آپ چاہتے ہیں میں تقریر کروں؟ ویسے میرا پہلے موڈ نہیں تھا تقریر کا، میرے بھائیوں، جس شخص کے لیے کربلا کا میدان گواہی دی، اس کے لیے دو دن کی چھٹی، جس کے لیے قرآن گواہی دے اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں، جس کے لیے کربلا کا میدان گواہی دے اس کے لیے پورا مہینہ جلسے، جس کے لیے اللہ کا قرآن گواہی دے اس کے لیے کوئی جلسہ نہیں۔ محرم آ رہا ہے، فوج پریشان ہے، پولیس پریشان ہے، مولوی پریشان ہے، چودھری پریشان ہے، ڈپٹی کمشنر ایس پی پریشان ہے، کیا ہوا؟ محرم آ رہا ہے، نبی کا نواسا شہید ہوا ہے، ان کی شہادت برحق ہے، مظلومیت برحق ہے، مرتبہ برحق ہے، مقام برحق ہے، لیکن ایک مہینہ پہلے ہی آنسو بہائے جا رہے ہیں، حضرت حسین کی شہادت کے لیے روتا ہے، اس کے لیے تو کبھی رویا جس کو پیغمبر نے شہیدوں کا سردار کہا ہے، اس کے لیے کبھی نہیں رویا جس کی لاش کے 12 ٹکڑے بکھیرے گئے، اس کے لیے کبھی نہیں رویا جس کے لیے جگر نکال کر جس کا چبایا گیا، اس کے لیے تو کبھی نہیں رویا جس کی لاش کے ٹکڑوں کو پیغمبر نے دیکھا، اس کے لیے کبھی نہیں رویا جس کے گوشت کی بوٹیوں کو اس طرح بوری میں بند کیا گیا جس طرح قصائی بکرے کو ذبح کر کے بند کرتا ہے، اس کے لیے کبھی نہیں رویا، اس کے لیے تو کبھی اشک نہیں بہائے، اس کے لیے تو نے کبھی دکھ کا اظہار ہی نہیں کیا، جس کے لیے حفیظ نے کہا تھا ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر دیدنی تھا مہر طبع کی جلالت کا، صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی، بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی، ہوا ان پر حویدہ اس گھڑی احساس حضرت کے، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے قطعو بریدے چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یہ دیدے چہرہ حمزہ، اور پسرنے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، وہ گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی، اس کے لیے تو اشک کبھی نہیں بہائے، اس کے لیے تو دکھ کا اظہار کبھی نہیں کیا، توبہ کے لوگوں، توبہ کے سنیوں، ماؤں بہنوں، کبھی ایسا شہید بھی دیکھا ہے کہ جس کے ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھرے پڑے ہیں اور اس کی حقیقی بہن ٹکڑوں پہ آتی ہے، آنکھیں علیحدہ ہیں، ہاتھ علیحدہ ہیں، پاؤں علیحدہ ہیں، لیکن حکم رسول اللہ کا ہے کہ تجھے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے، تو حفیظ نے کہا کہ گی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی، کیا چہرہ ہے؟ آنکھ علیحدہ ہے، ہاتھ علیحدہ ہے، پاؤں علیحدہ ہے، نظر چہرے پہ ڈالی، فتحہ
پڑھ کر چلی آئیں، کوئی بہن چہرے پہ جائے گی، کوئی بہن ٹکڑوں پہ آئے، کوئی بہن لاشے پہ آئے، کوئی بہن آنکھیں علیحدہ دیکھے حقیقی بھائی کی، کوئی بہن ٹکڑے دیکھے صبر کرے۔ یہ کیا سبق تھا، یہ کیا درس تھا، یہ کیا معرفت تھی، یہ کیا حقیقت تھی، یہ کیا روشنی تھی، یہ کیا ہدایت تھی کہ آج حمزہ کی لاش کے ٹکڑوں پہ عہد کے پہاڑ پہ صفیہ نے کھڑے ہو کر 1400 سال کے مسئلے کو حل کر دیا تھا کہ ماتم پہ کہ لاش کا ٹکڑے ہو ماتم نہیں ہوگا، ٹکڑے ہو ماتم نہیں ہوگا، جلوس نہیں ہوگا، تازیہ نہیں ہوگا، اور سینہ پیٹا نہیں جائے گا اور حلق چیرا نہیں جائے گا۔ صفیہ نے بتایا کہ ماتم جائز ہوتا، میں بھی روتی، محمد روتا، میں بھی پیٹتا، پیغمبر بھی پیٹتا، میں بھی اشک بہاتی، نبی بھی ماتم کرتے، اگر ٹکڑ پہ چچا کے نبی ماتم نہیں کرتا۔ اور یہ کہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک جتنے شہید ہوں گے یہ ٹکڑوں والا ان کا سردار ہوگا، اور ٹکڑوں والوں کو سردار کہنے والے پیغمبر نے نہ ماتم کیا، نہ پھوپھی نے ماتم کیا، علی موجود ہے ماتم نہیں کیا، حسین موجود ہے ماتم نہیں کیا، اور قیامت تک بتا دیا کہ ٹکڑوں پہ ماتم کرو گے تو محمد کی دشمنی ہوگی، صبر کرو گے تو پیغمبر کا عشق ہوگا۔ جسے نبی شہیدوں کا سردار کہے اس کے لیے تو کبھی نہیں رویا، جسے نبی شہیدوں کا سردار کہے اس کے لیے ماتم نہیں، حضرت حسین کے لیے ماتم، نبی نے حضرت حمزہ کو اپنی کیا۔ 65 کی جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے، ہر سال 7 ستمبر کو 6 ستمبر کو فوج کو سلامی دیتی ہے، دیتی ہے ہی نہیں دیتی، اور اگر ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان کی ساری فوج ان کو پیٹنے لگ جاتی تو انڈیا دلی لاہور کبھی کا قبضہ کر لیتا۔ تو یہ تو پہلے کو رو رہے ہیں، خیر موضوع دوسری طرف نہ نکل جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس کو نبی سید الشہداء کہے اس پہ کبھی اشک نہیں بہائے آپ نے، اس کے لیے کبھی جلسہ نہیں کیا آپ نے، جس کے لیے پانی 3 دن بند ہوا اس کے لیے پورا مہینہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ احتجاج ہو، اور جو 40 دن کا بھوکا پیاسا ہو اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی مشن نہیں۔ میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں 3 ایسی خصوصیات ہیں کہ پوری دنیا میں کسی میں نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک واقعہ دہرا کر میں ان کی شہادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی جن کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت ملی،
سبحان اللہ،
حضرت عثمان غنی وہ صحابی کہ جن کی وجہ سے 1450 صحابہ کو اللہ نے جنت دی۔ لاؤ لاؤ ترازو میزان، لاؤ میں میزان کھڑا کرتا ہوں اور اس میں عثمان غنی کا وزن رکھتا ہوں اور دیکھو کہ کیا قیمت ہے۔ دیکھو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابیو تیار ہو جاؤ، صحابہ تیار ہو گئے، 1500 صحابہ عمرے کے لیے نبی کے ساتھ چل پڑے، مدینہ سے کئی میل پیچھے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، ایک دن پڑاؤ ڈالا، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ میں ایک آدمی کو سفیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں جو جا کر ابو جہل سے اجازت مانگے یا ابو سفیان سے اجازت مانگے، مکے کے سردار ابو سفیان سے اجازت مانگے کہ رسول اللہ کو مکہ میں داخلے کی اجازت دے دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور سب سے پہلے یہ فیصلہ حضرت فاروق اعظم کے لیے تھا، یہ بھی بات یاد رکھیں، فاروق اعظم کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے سفیر تم ہو، مکے جاؤ. تو اس فاروق اعظم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، غالباً ان کا نام تھا خباب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عمر کو آپ سفیر نہ بنائیں، عمر کی دشمنی زیادہ ہے مکے میں. آپ ایک ایسے آدمی کا میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں کہ جس کو کافر بھی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں. حضور نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو بتایا کہ وہ عثمان غنی ہے. تو حضور نے عثمان غنی کو فرمایا کہ عثمان تم میرے سفیر ہو، تم میرے میں کہتا ہوں صرف یہ لفظ کافی تھا عثمان غنی کے مرتبے کے لیے کہ عثمان تم میرے سفیر ہو. انڈیا کا سفیر ہے، پاکستان کا سفیر ہے، برطانیہ کا سفیر ہے، ملکوں کے سفیر ہیں. ان سفیروں نے جو کچھ کر لیا حکومت نے کر دیا. پاکستان کا سفیر ہے، اس کا مطلب ہے ساری پاکستان کی حکومت کا وہ نمائندہ ہے، اور اس نے جو کچھ کہہ دیا پوری حکومت نے کہہ دیا. اور عثمان میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تو محمد کا سفیر ہے. عثمان میرے نبی کا سفیر بن کے گیا اور مکے میں پہنچے. حضرت عثمان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھے، غالباً دو ساتھی تھے. تو مکے میں پہنچے تو ابو سفیان نے کہا عثمان تم طواف کر سکتے ہو، تمہارے نبی کو طواف کی اجازت نہیں ہے، یہ قلعہ موجود ہے. تو عثمان نے کہا قبلہ تو ہے، قبلہ نما تو نہیں ہے. قبلہ ہے، قبلہ نما نہیں ہے، میں نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. تو عین اسی موقع پر صلح حدیبیہ پر جب 1400 صحابہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ عثمان بڑے مزے میں ہوگا کہ وہ اکیلا طواف کر لے گا، ہمیں اجازت نہ ملی. تو رسول اللہ نے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ عثمان اکیلا طواف نہیں کرے گا. یہ بات ادھر حدیبیہ میں ہو رہی ہے اور یہی بات ادھر مکے میں ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ عثمان غنی نے بتا دیا کہ جائز کام بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کی مرضی شامل ہو. تو یہاں نبی موجود نہیں ہے، نبی کی مرضی شامل نہیں ہے، تو میں جائز کام بھی نہیں کرتا ہوں. تو حالانکہ طواف عبادت ہے، تو عثمان نے کہا کہ میں اس عبادت کو بھی محمد کے بغیر نہیں کرتا. تو عثمان غنی یہاں موجود ہیں. تو اب ادھر کیا ہوا، میں یہ واقعہ دہرانے کا میرا مقصد نہیں تھا، یہ آپ نے سن رکھا ہے. میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی تو مکے میں آئے اور ایک طرف ان کو انہیں جب طواف نہیں کیا تو ان کو نظر بند کر دیا، وہ جیل میں چلے گئے. پیچھے سے حضور شیطان نے خبر مشہور کر دی کہ حضور شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. یہ خبر مشہور ہو گئی اور یہ خبر حضور کے پاس پہنچی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. اب دیکھیں عثمان غنی شہید ہو گئے، یہ خبر مکے سے حدیبیہ میں پہنچی. تو پیغمبر ایک رضوان درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے تھے حدیبیہ میں، اور آپ کو غصہ آیا، آپ کے چہرے پہ سرخی آئی اور آپ نے فرمایا لوگوں تم میں سے کون ہے جو عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے. توبہ کے لوگوں، پیغمبر نے یہ فرمایا سارے صحابہ کو کہ تم میں سے کون ہے جو عثمان کا بدلے؟ تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہم بدلہ لیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا آؤ، جو بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھے. توجہ کیجئے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ رسول اللہ کا، اور حضور نے فرمایا کہ جو بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اس پر ہاتھ رکھے، جو بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اس پر ہاتھ رکھے. اب یہ نبی کا ہاتھ ہے، اس نبی کے ہاتھ کے اوپر آئے 1450 ہاتھ، 1450. جب اللہ کے رسول کو کے ہاتھ پر 1400 ہاتھ خدا نے دیکھے تو خدا سے بھی رہا نہ گیا. تو خدا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. اور اب دیکھو کہ اوپر خدا کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ، اور نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اور درمیان میں 1450 صحابہ کا ہاتھ ہے. تالاب بازار میں دوپہر کو بڑا رش ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کی انگلی مولوی اویس کے ہاتھوں میں ہو یا کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو تو وہ انگلی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، تو پورے رش سے گزر جائیں گے لیکن وہ بچہ ان سے نہیں چھوٹے گا. ان کے ہاتھ میں ایک انگلی ہو تو بچہ نہیں چھوٹتا، اور جن کے ہاتھ خدا اور نبی کے ہاتھوں میں ہو، ایک بچے کی انگلی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، پورے بازار میں گزر جائے گا بچہ اس کے پاس ہوگا رش ہے. لیکن دیکھیے جن 1450 ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے, نیچے نبی کا ہاتھ ہے. وہ کیسے بدل گئے؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ بیعت کس چیز کی تھی؟ یہ بیعت اس بات کی تھی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے, اور بدلہ کون لے گا؟ پیغمبر لے گا. کون لے گا؟ پیغمبر لے گا, اور ابو بکر لے گا, اور عمر لے گا. اور بدلہ لیتے ہوئے نبی شہید بھی ہو سکتے تھے, بدلہ لیتے ہوئے نبی شہید بھی ہو سکتے تھے, اور ابو بکر شہید بھی ہو سکتا تھا, اور عمر شہید بھی ہو سکتا تھا, اور علی بھی شہید ہو سکتے تھے. لیکن پیغمبر نے فرمایا میں شہید ہو سکتا ہوں, میں بدلہ ضرور لوں گا. ابو بکر نے فرمایا میں شہید ہو سکتا ہوں, میں بدلہ ضرور لوں گا. یہ ہے قیمت, یہ ہے قیمت عثمان کی, کہ عثمان غنی کے جان کے بدلے کے لیے نبی شہید ہونے کو تیار, اور ابو بکر شہید ہونے کو تیار, اور عمر شہید ہونے کو تیار, اور علی بھی شہید ہونے کو تیار ہے. کس لیے؟ کہ میں عثمان کا بدلہ لوں. اور جس وقت پیغمبر بیعت لے رہے تھے تو بیعت کے درمیان میں آپ کو خبر مل گئی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے, لیکن نبی بیعت بند نہیں کی. پیغمبر نے بیعت, حالانکہ اصولی بات تو یہ تھی نا کہ بیعت تو ہو رہی ہے بدلے کے لیے, جب پتا چل گیا کہ عثمان زندہ ہے تو بیعت ختم کر دینی چاہیے تھی. یہ بیعت بند نہیں ہوئی. اللہ کی طرف سے پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ بیعت کو مکمل کرو. اللہ کو پتا تھا کہ عثمان نے کسی نہ کسی وقت ضرور شہید ہونا ہے, جب یہ شہید ہوں گے تو یہ بیعت اس وقت کام آ جائے گا. چنانچہ حضرت عائشہ جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نکلی تھی اس بیعت کی وجہ سے تھی, اور امیر معاویہ نے جو جنگ صفین میں لشکر دوڑایا تھا کہ عثمان کا بدلہ لیں گے, وہ اس بیعت کی وجہ سے تھا. اگر یہ بیعت اس وقت عثمان غنی کی کہ بدلے کی نہ ہو چکی ہوتی تو شاید جمل اور صفین کا واقعہ اس انداز میں پیش ہی نہ آتا. یہ عثمان غنی کی قیمت ہے, یہ عثمان غنی کی
قیمت ہے
میرے بھائیو. تو ان لوگوں نے جب بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے انعام دیا کہ لقد, اس میں کوئی شک نہیں, لا بھی تاکید کا, قد بھی تاکید کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں.
سبحان
اللہ. ان المؤمنین, مسلمانوں سے اللہ راضی ہو گیا. کب راضی ہو گیا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جب درخت کے نیچے بیٹھ کر اے پیغمبر تیرے ہاتھ پہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ نے بیعت کی, اے اللہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تو اپنے عثمان سے اتنا راضی ہے کہ عثمان کی وجہ سے اس درخت کا ذکر بھی قرآن کر دیا. درخت تو دنیا میں اور بھی بڑے ہیں, لیکن جس درخت کے نیچے عثمان کی قیمت کے لیے بیعت لی گئی تھی اس درخت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, تحت الشجرۃ, درخت کے نیچے بیعت لی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ میرا عثمان, میرے محمد کا عثمان, میرا عثمان اتنا اعلیٰ عثمان کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1450 صحابہ میرے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اے پیغمبر اعلان سن لے, جس جس آدمی نے تیرے ہاتھ پہ عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کی ہے, میں عرش سے اس کی جنت کا اعلان کر رہا ہوں, اور اعلان بھی عام جگہ پہ نہیں, اعلان بھی قرآن میں کرتا ہوں. ہر مولوی, ہر پیر, ہر مسجد میں قرآن کھولے گا اور دیکھے گا کہ عثمان کی اتنی قیمت ہے کہ جس نے عثمان کے بدلے کا ارادہ کیا خدا نے اس پر بھی جنت کو واجب کر دی. اور جس وقت یہ پتا چلا حضور علیہ السلام کہ عثمان زندہ ہے تو حضور علیہ السلام نے, توجہ کیجئے, یہ حضور کا ہاتھ تھا, 1450 صحابہ کا ہاتھ ہے, تو جب یہ پتا چلا کہ عثمان زندہ ہے تو حضور نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ جو میرا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو. یہ ہے اصل بات. یہ جو میرا ہاتھ ہے, میرا یہ ہاتھ, یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ میرا جو یہ ہاتھ ہے اس ہاتھ کو تم عثمان کا ہاتھ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی ہاتھ سے عثمان نے قرآن لکھا تھا. تو جس اللہ کو پتا تھا کہ عثمان غنی کو خائن کہنے والے بھی آئیں گے، عثمان غنی پر تنقید کرنے والے بھی آئیں گے، تو آج اللہ نے عثمان کے ہاتھ کو اتنا قیمتی قرار دیا کہ عثمان کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ بنا دیا، نبی کا ہاتھ قرار دیا کہ جس ہاتھ میں نبی کا، جو ہاتھ نبی کا ہاتھ کے مثل ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ کبھی قرآن لکھنے میں خیانت نہیں کر سکتا.
نعرہ تکبیر، جامعہ القرآن ہے، جامعہ القرآن ہے.
عثمان غنی کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت ملی. یہ پہلی خصوصیت ہے. اور دوسری خصوصیت، توجہ کیجیے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں، اور آدم سے لے کر آج حضور تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک آدمی کے نکاح میں آئی ہوں. یہ صرف عثمان غنی کی ذات ہے. لیکن میرے بھائیوں، اتنا افسوس ہے کہ عثمان غنی کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، رقیہ اور ام کلثوم. لیکن ایران کا ایک بدماش، ایران کا پڑا ہوا غلام حسین نجفی ملون اپنی کتاب سہم مسموم میں کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم، اور دوسری جگہ کہتا ہے رقیہ جب فوت ہو گئیں عثمان غنی نے مردہ حالت میں ان سے ہم بستری کی.
مولانا حق نواز شہید نے اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد ایک جگہ پر رو رو کر تقریر کی، رو رو کر، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ لفظ کوئی شخص میری بیٹی اور میری ماں کے لیے نہیں کہتا. لوگو، تمہاری ماں کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں کہتا، یہ لفظ پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے کہا گیا. اور ایسی تحریر کے بعد میرے قائد نے کہا کہ اللہ، اس لٹریچر کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر میں چین کی نیند سوؤں تو مجھ پر لعنت کر. میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے لفظ کو تحریر کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان رہ سکتا؟
نہیں.
اگر ہم اس کے کفر کا اعلان کریں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ تخریب کاری ہے، یہ فساد ہے. تو جس شخص نے نبی کی بیٹی کو گالی دی ہے، اس سے کوئی تخریب نہیں پھیلی، اس سے کوئی لڑائی نہیں پھیلی، اس سے کوئی جھگڑا نہیں آگے بڑھا. تو عثمان غنی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت ملی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عثمان غنی کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے. اور تیسری خصوصیت بڑی عجیب ہے، جنگ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان دے دیا، اور خواجہ دل محمد کو کہنا پڑا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جیت دیا، باہر قوم بے دھڑک، سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلس لا دیا، کسی نے سب گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. یہ صدیق اکبر کے بارے میں. اسی جمع فاروق اعظم نے آدھا سامان دیا، لیکن جب یہ لوگ سارے سامان دے چکے، 30,000 صحابہ کا لشکر تھا، 250,000 رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، تو 30,000 آدمیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا پڑے تو کتنا پیسہ چاہیے؟ چندہ تھوڑا تھا. حضور نے ان سب صحابہ سے پیسے لینے کے بعد پھر فرمایا بھی میں خصوصی اپیل کرتا ہوں، اس اجتماع میں کون ہے جو چندہ دے؟ تو عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا 200 اونٹ غلے کے لدے دائے دیتا. حضور نے فرمایا اب کوئی اور اٹھے. جب کوئی نہ اٹھا، سب لوگ دے چکے تھے، تو عثمان غنی پھر اٹھے، فرمایا میں اور دیتا ہوں، 300 اونٹ اور دیتا. حضور نے پھر فرمایا، پھر جب کوئی نہ اٹھا تو عثمان پھر اٹھے، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں. جب چوتھی مرتبہ آپ نے چندہ مانگا تو پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو حضور نے عثمان غنی پھر اٹھے، فرمایا 200 اور دیتا ہوں. تو جب 900 اونٹ عثمان غنی نے دیے اور 1,000 اشرفیاں بھی پیغمبر کے قدموں میں لا کر رکھ دی، تو حضور نے ایک جملہ فرمایا جو 1400 سال ہو گئے اور جو آدم سے لے کر آج تک کسی پیغمبر نے کسی کے لیے نہیں کہا، اور وہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے. حضور نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو اگر کوئی غلطی کرے گا تو خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لے گا، یعنی تجھے کوئی عمل نقصان نہیں آئندہ پہنچا سکے گا. یہ وہ جملہ ہے دنیا نے اور کسی کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا، یہ صرف عثمان غنی کے لیے کہا. اور ایک ایسا وقت بھی آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ باغیوں نے جب ناؤ کر لیا مصر کے بلوائی 750 باغی آ گئے، عبداللہ ابن سبا نے جن کو تیار کر کے مصر سے بھیجا تھا، مسجد نبوی میں عثمان غنی خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہو گئے تو باغی مجمع میں بیٹھے ہیں، تو ایک باغی کہنے لگا عثمان خطبہ بند کر دے، ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، 40 کھڑے ہو گئے، 50 کھڑے ہو گئے، 200 کھڑے ہو گئے. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جاری رکھا تو باغیوں نے کنکر اور پتھر اٹھائے اور عثمان غنی کے چہرے اقدس پہ مارے. عثمان غنی منبر رسول پہ خطبہ دے رہا ہے، چہرے سے لہو بہ رہا ہے، اور ایک آدمی بھاگا ہوا آگے آیا، اس نے عثمان غنی کے ہاتھ سے عصا مبارک پکڑا، وہ عصا جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا، وہ عصا عثمان غنی سے چھین کر اسے توڑ کر باہر پھینک دیا اور عثمان غنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. یہ پہلا حملہ تھا عثمان غنی پر. حضرت عثمان غنی منبر رسول پر زخم ہوئے، نیچے گر گئے، اور انہی زخموں کی حالت میں عثمان غنی کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. کہاں ہوش آیا؟ گھر لے گئے، منہ میں شہد ڈالا، دودھ کا چمچ ڈالا، عثمان غنی کو ہوش آیا. یہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ امام الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عثمان غنی کو ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی عثمان غنی نے ایک جملہ کہا، سارے صحابہ پریشان تھے کہ امیر المومنین بے ہوش ہیں، ہوش میں آتے ہیں، کیا کہیں گے، پریشان ہوں گے کہ کیا ہوگا، کون تھا حملہ کرنے والا، کون تھا. لیکن امیر المومنین نے یہ نہیں کہا بلکہ ہوش میں آتے ہی فرمایا، بتاؤ مجھے مدینے والوں کا کیا حال ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ مدینے والوں کا حال پوچھتے ہو، ساری دنیا آپ کا حال پوچھنے آئی ہے. تو عثمان غنی نے فرمایا، لوگوں میں مدینے کا حال اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں اسی حالت میں اگر شہید کر دیا گیا تو مجھے رسول اللہ پوچھیں گے میرے مدینے کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو، مجھے مدینے کا حال بتاؤ، مجھے مدینے کی کیفیت بتاؤ. تو میرے بھائیوں، عثمان غنی کی یہ بات سن کر حضرت علی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ یہ مدینے کا حال پوچھتے ہیں. عثمان غنی گھر میں موجود ہیں، بھائیوں نے محاصرہ کر لیا، 750 آدمی عثمان غنی کے گھر کے مقام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا، خبردار، عثمان غنی آج کے بعد مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، آج کے بعد مسجد نبوی میں نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتا. بغی اور بلوائی حمل اعلان کر رہے ہیں. 7 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، عثمان غنی اپنے گھر میں موجود ہیں، پانی روک دیا گیا، کھانا روک دیا گیا، عثمان غنی گھر میں موجود ہیں. جب 10 دن گزر گئے کوئی پانی نہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی تشریف لائے انہوں نے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم باغیوں کو قتل کر ڈالیں، باغیوں کا مقابلہ کریں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ باغی ایک سازش کے تحت مدینہ آئے ہیں، جب سب لوگ حج کرنے چلے گئے، یہ ذی قعدہ کے پہلے ہفتے کی بات ہے، سب لوگ حج پہ چلے گئے، چند 200-300 آدمی صحابی مدینے میں رہ گئے اور باغیوں کی تعداد 700 ہے. تو مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا 3 باتیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ مدینہ چھوڑ کر ملک شام میں امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، یا یہ ہے کہ آپ ہمیں مقابلے کی اجازت دیں، یا یہ ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے مکے چلے جائیں. تو عثمان غنی نے جواب میں کیا تاریخ بات فرمائی، فرمایا مغیرہ میں دکھوں کی اس گھڑی میں محمد کا شہر نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا آپ اجازت دیں ہم لڑائی کریں. تو عثمان غنی نے فرمایا میں پہلا ایسا شخص نہیں بنا چاہتا کہ جو شخص مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہانے کا موجب بنا ہو. میں ذبح ہو سکتا ہوں، میں کڑے ہو سکتا ہوں، لیکن جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے چاہے منافقت سے پڑھا ہو، اس آدمی کا خون بہانے کی عثمان مدینے میں اجازت نہیں دے سکتا. حضرت علی سے حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان گھر میں تشریف فرما ہے، پانی بند ہے، پہرا لگا ہوا ہے، دشمن ارد گرد کھڑے ہیں. 20 دن گزر گئے، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا امیر المومنین پانی بند ہے، روٹی بند ہے. حضرت علی المرتضیٰ پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آئے، دشمنوں نے تیر مارے، مشکیزہ زمین پر بہہ گیا. حضرت علی نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، حافظ امام الدین نے لکھا کہ سر کی پگڑی اتار کر دوسرے کی جھولی میں ڈالنا سب سے زیادہ تقیم اور اس عظمت کی بات ہوتی تھی عربوں میں کہ سر کی پگڑی اتار دی، بس کوئی نہ چلا تو سر کی پگڑی اتار کر جھولی میں پھینک دی کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. حضرت علی نے پانی کا شکیزہ زمین پر بہہ گیا تو سر سے پگڑی اتاری، دیوار کے اوپر سے وہ پگڑی عثمان علی کی جھولی میں ڈال دی اور آواز لگائی امیر المومنین ظالم مجھے پانی نہیں لانے دیتے، عثمان غنی اندر موجود ہیں. اور ایک آدمی نے چھت پر کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین 25 دن گزر گئے، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. تو عثمان غنی نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں. میرے بھائیو 25 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، 37 دن گزر گئے. حافظ عماد الدین نے لکھا کہ مکان چھت پہ حضرت عثمان غنی 37 دنوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور چھت پہ کھڑے ہو کر کہا باغیو بلوائیو میری جان کے دشمنوں آؤ میری بات سنو. ان کا مطلب تھا کہ استعفیٰ دو. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کا حکم یاد ہے. حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک خلافت کی قمیص پہنائے گا، دشمن کہیں گے اس کو اتار دے، اگر تو نے ان کے کہنے پر قمیص اتار دی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا باغیو مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جانتے. کیا میں وہ عثمان غنی نہیں ہوں جس کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں؟ کیا میں وہ عثمان، میں تجھے کوئی بھیک تو نہیں مانگتا جو مسجد کی جگہ عثمان غنی نے اپنے پیسے سے خرید دی تھی؟ آج اسی مسجد کی جگہ میں تمہیں، تم مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے؟ جو پانی کا کنواں 8000 درہم دے کر میں نے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا وقف کیا تھا، تم اسی کنویں سے مجھے دو قطرے پینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ میں تم سے بھیک تو نہیں مانگتا. تو باغیوں نے کہا کہ آخری بات ہے، استعفیٰ دو گے تو اس کے بغیر تاری بات نہیں سنتے. عثمان غنی مایوس ہو کر چھت سے نیچے اتر آئے. سارا واقعہ حضرت علی کو معلوم ہوا. انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین سے کہا بیٹو جاؤ اپنے چچے کے گھر کے دربان بن کر چوکی دار بن جاؤ. دروازے پہ چوکی دار حسن ہے، حسین ہے، دوسرا محمد بن طلحہ ہے، عبداللہ بن زبیر ہے. چار چوکی دار ہیں عثمان غنی کے دروازے. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں پانی 3 دن پیاسے رہ کر وقت پاس کیا. یہ سبق تو عثمان غنی کے دروازے سے سیکھا. عثمان غنی کے دروازے سے سبق سیکھا تھا کہ پیاسا رہ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا. میرے بھائیوں 3 دن رہے. حضرت عثمان غنی تلاوت میں مصروف ہے. جس دن شہادت کا دن آیا، ساری تفاسیر کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں، جمعے کا دن تھا. حضرت نائلہ فرماتی ہیں، نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شہادت کی رات عثمان غنی 2:30 بجے اٹھ کر بیٹھ گئے، تہجد کا وقت ہے، تیمم کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھی ہے اور کہنے لگے نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. میں نے کہا المومنین دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو نائلہ کہتی ہے کہ عثمان غنی نے فرمایا نائلہ مجھے خواب میں ابھی رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تم نے 40 دن رکھا تھا آج اس کی افطاری کا وقت قریب آ چکا ہے، آج حوض کوثر تو افطار کرے گا. حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ جاؤ میرا پاجامہ لاؤ، میرے کپڑے پہناؤ. حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نماز فجر کے بعد حضرت عثمان غنی نے کپڑے تبدیل کیے، پاجامہ پہنا، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. روزی کی نیت ہے، عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں. جمعے کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، 10:00 بجے کا وقت ہے. قاتل کون ہے؟ ایک قاتل کا نام عمر بن حمق ہے، ایک کا نام کنانہ بن بشر ہے، اسی طرح حضرت ایک کا نام اشتر نخی ہے. یہ قاتل ہیں. دیوار پھلان پر ایک قاتل پیچھے سے اندر آیا، پہلے دروازے پہ آیا، دروازے پہ حسن حسین کی چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر پیچھے چلے گئے، دیوار پھلان کر اندر داخل ہو گئے. ایک قاتل حضرت عثمان غنی کے قریب پہنچا اور اس عثمان غنی کے قریب پہنچا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. وہ عثمان غنی جس نے کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، جس نے کفر کی حالت میں، وہ عثمان غنی حیا کا ایسا پتلا تھا کہ جس نے ساری زندگی غسل خانے میں بھی کپڑے اٹھ کرتے رہے. ایک اور باغی تھا، اس نے آ کر داڑھی پکڑ لی، حضرت عثمان غنی اس کے چہرے کی طرف دیکھا. حافظ عماد الدین نے لکھا وہ شرمسار ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا. ایک اور باغی آیا، اس نے جس کا نام عمر
بن حمق تھا، اس نے ایک لوہے کی لٹھ اٹھائی اور وہ لٹھ اٹھا کر عثمان غنی کے سر اقدس پہ ماری، سر پہ لوہے کی لٹھ لگی، لہو کا فوارہ جاری ہو گیا، لہو کا فوارہ گرنا تھا کہ قرآن کے سارے صفحات رنگین ہو گئے، عثمان غنی کا سر قرآن پہ گرتا ہے، اور اس کے بعد ایک بدماش اور آگے آیا، ایک بدماش آگے بڑھا، کنانہ بن بشر، اس کے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے، وہ عثمان غنی کے سر چہرہ عثمان غنی کے سینہ اقدس پہ مارنا چاہتا ہے، تو حضرت نائلہ آگے بڑھی، حضرت نائلہ آگے بڑھتی ہیں، اس کا خنجر حضرت نائلہ کی انگلیوں پر پڑتا ہے، انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑتی ہیں، عثمان غنی کا آخری وقت ہے، انہوں نے دیکھا کہ میرے حرم پہ حملہ ہو گیا ہے، انہوں نے اللہ کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا اللہ میری عزت کا محافظ تیرے سوا آج کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی دنیا میں دشمن کو بھی تنگ نہیں کیا تھا، آج قرآن پڑھتے ہوئے مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں اور حضرت عثمان غنی کے سینے اقدس پہ اس نے خنجر مارا، ایک تیسرا بدماش آگے آیا، اس نے بازو سے پکڑا اس بڑے انسان کو جس نے دشمن کو بھی کبھی برا نہیں کہا تھا، اسے گھسیٹ کر مکان کے اندر سے نکالا، باہر کوڑا کرکٹ پہ ڈال دیا، صحن پہ ڈال دیا، کوڑا کرکٹ پہ ڈالا اور صحن پہ ڈال دیا، میرے بھائیو توبہ ٹیک سنگھ کے جوانوں بتاؤ تو صحیح، اس مدینے کے مظلوم کا کیا حال ہے، اس مدینے کی مظلومیت کی کیا بات ہے، آج تجھے دنیا کے بڑے مظلوم بات ہیں، لیکن کوئی ایسا مظلوم تو بتا کہ شہر بھی اس کا تھا، شہر بھی اس کا تھا، اس کے پیغمبر کا شہر تھا، اس کے نبی کا شہر تھا، اسی شہر میں وہ پلا تھا، اسی شہر میں اس نے اونٹوں کی قطاریں دی تھی، اسی شہر میں اس نے رسول اللہ کے گھر کو اور در کو آباد کیا، نہیں کر سکتا، یہ آواز لگایا آ رہا ہے، عثمان غنی کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے، حضرت نائلہ لاش پہ آنسو بہا رہی ہے، نائلہ کہتی ہے کہ میں اندر جاتی ہوں کہ کوئی کپڑا اٹھاؤں عثمان کے چہرے پہ ڈالوں، چہرہ خون آل گئے، میں اندر گئی، سارے سامان کو آگ لگ چکی ہے، کوئی کپڑا باقی نہیں ہے، میں نے سر سے دوپٹہ اتارا، عثمان کے چہرے اقدس پہ ڈال دیا، آج جمعہ کا دن ہے، مسجد نبی سے اذان کی آواز نہیں آئی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، سارا دن گزر گیا، اگلا دن آیا، دوپہر 10 بجے کا دن ہے، نائلہ اپنے شوہر کی لاش پہ آنسو بہا رہی ہے، توبہ کے لوگوں اس عورت کا سہاگ اٹھ جائے، اس کا باپ آتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی تیرا شوہر فوت ہو گیا، آج کے بعد ہم تیرے وارث ہیں، بھائی وارث ہیں، لیکن 24 گھنٹے گزر گئے، نائلہ کو تسلی دینے مدینہ کی گلیوں میں کوئی نہیں آیا، میرے بھائیو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت نائلہ لاش پہ بیٹھی، عثمان غنی کی لاش پڑی ہے، باغی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہیں، باغی کہتے ہیں لاش ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، مدینہ میں یہ لاش دفن نہیں ہوگی، باغیوں کا مقصد پورا نہیں ہوا، باغیوں کی بات پوری نہیں ہوئی، باغی چاہتے تھے کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دے اور خلافت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، عثمان غنی کی لاش پڑی ہے، نائلہ کہتی ہے صبح 12 بجے کا وقت ہے، زبردستی ایک آدمی نے دھکا دے کر دروازہ توڑا اور بھاگ کر قریب آیا، میں سوچا کوئی عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے زبردستی عثمان غنی کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا، توبہ کے لوگوں اس سے بڑا دکھ اس امت پہ کب آیا ہوگا، اس سے بڑی پریشانی اس امت پہ کب آئی ہوگی، اس سے بڑا المیہ اس امت پہ کب آیا ہوگا، ابو ہریرہ نے کہا آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، آسمان بدل جاتا تو حق ہوتا، آج کائنات بدل جاتی تو حق ہوتا، آج رسول اللہ کا دوہرا داماد ہے، جس کو نبی ایک بیٹی دے وہ فوت ہو جائے، پھر دوسری بیٹی دے وہ بھی فوت ہو جائے، اور پیغمبر فرمائے میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں اس عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، آج یہ رسول اللہ کا دوہرا داماد ہے، لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے، جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن گزرا تو رسول اللہ کی بیوی ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ شیر کی بہن ام حبیبہ سے راہ نہ گیا، آئے سوائے کے محرکہ میں ہے، حافظ عماد الدین نے ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین نے لکھا ہے کہ 3 دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ کی بیوہ رسول اللہ کی بیوی ام حبیبہ جو عثمان غنی کی چچازاد بہن ہے اور امیر معاویہ کی سکی بہن ہے اس سے راہ نہ گیا، وہ روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر کہا باغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، سر سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی، میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی، میں عثمان کی لاش آؤں گی، میں غسل دوں گی، میں قبر میں اتاروں گی۔ باغیوں نے سوچا نبی کی بیوی بازار میں آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ باغی دہل گئے، انہوں نے کہا جنازہ اٹھا سکتے ہو، شام کے وقت جنازہ اٹھاؤ گے، عشاء کی نماز کے بعد اٹھاؤ گے، صرف چار آدمی جنازہ اٹھائیں گے۔ کون چار آدمی؟ حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن طلحہ، عبداللہ بن زبیر، چار آدمی نماز عشاء کے بعد جنازہ اٹھا کر جانے لگے ہیں۔ کیسا جنازہ؟ وہ عثمان غنی، جو عثمان مدینے کا مالک تھا، اس عثمان کا جنازہ۔ عشاء کے بعد حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ اپنے ہاتھوں میں لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے، اور جنازہ چار آدمی اٹھا کر جاتے ہیں۔ عثمان غنی کے گھر سے جنازہ اٹھا، جب یہ جنازہ رسول اللہ کے دروازے پر پہنچا، پیغمبر کی قبر پہ پہنچا، تو کعب ابن مالک نے اپنے مرثیہ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ کے روضے کے قریب جنازہ گیا تو جب صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، عورتیں دھاڑے مارنے لگیں، اور ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اور جنازے ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اور روزے میں سونے والے پیغمبر ہے اپنے روزے سے چہرہ اٹھا کر اس مظلوم مدینہ کو تو دیکھ لے، اس کو تو نے یکے بات دی گرے، دو بیٹیاں دی، آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں چار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ اور کعب اپنے مرثیے میں کہا، او کعب، تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، تو اس عثمان پہ کیوں نہیں روتا جس کی شہادت پہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت پہ سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت پہ فرشتے روئے، جس کی شہادت پہ ملائکہ روئے، جس کی شہادت پہ پرندے روئے، درندے روئے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، اور یار کی گلیوں میں بڑے گھوم کے نکلے۔ تیرا جنازہ توبے پگار سے گزرے، لوگ پھول برسائیں، لیکن عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا تو باغی نے مکان کی چھتوں سے پتھر۔
کون ہو؟ اس نے رو کر کہا، میرا نام کنانہ بن بشر ہے، میں نے عثمان غنی کے سینے میں خنجر مارا تھا، جب اسی خنجر سے حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں تو عثمان غنی نے مجھے بد دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے، اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی رونے لگا۔ کنانہ بن بشر کہنے لگا، اے عبداللہ بجلی، دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا۔ میرے بھائیوں، ایسی مظلومیت کی شہادت 18 ذوالحج جو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، کس تاریخ کو؟ 18 ذوالحج کو، اور یکم جولائی کو حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ سپاہ صحابہ، پاکستان کے تمام ریڈیو ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹروں کو ایک مراسلہ بھیج رہے ہیں، جس میں ان ڈائریکٹروں سے کہا جا رہا ہے کہ یکم جولائی کو حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت پر خصوصی پروگرام نشر کرو۔ اگر حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت پر ہماری حکومت خصوصی پروگرام اس سال نشر نہیں کرتی تو یکم کے بعد 2 جولائی کو سپاہ صحابہ پاکستان کے تمام بڑے بڑے ٹیلی ویژن اور ٹی وی اسٹیشنوں پر اور ریڈیو اسٹیشنوں پر احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کراچی، لاہور اور اسلام آباد مظاہرے کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ہمیں سنت کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کنجریوں کے پروگرام نشر ہو سکتے ہیں، بدماشوں کے 18 ذوالحج کے دن حضرت عثمان غنی پر خصوصی پروگرام نشر نہ کیے تو سپاہ صحابہ 2 جولائی کو پورے ملک کے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس کی حمایت کریں گے؟ ان احتجاجی مظاہروں کی حمایت کریں گے؟ جو کریں گے ہاتھ کھڑا کریں۔
نعرہ تکبیر،
ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور کے علاوہ لیا کے مولانا عبدالصمد آزاد کو پچھلے دنوں شیعہ نے قتل کیا ہے، انہیں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ ایک ایسا عالم جس کی جیب میں تسبیح کے ساتھ کچھ نہیں تھا، جس کے گھر میں کوئی پیسہ نہ تھا، آپ یقین نہیں کرتے کہ جس کی ماہانہ آمدنی 600 روپے سے زیادہ نہ تھی. غریب آدمی مجاہد تھا, وہ ان ٹوڈیوں سے 1000 گنا بہتر تھا جو جھوٹ بول کر, فریب کر کے, رشوت لے کر, بلیک میل کر کے پیسہ کماتے ہیں. عبد الصمد آزاد صاف ستھرے کردار کا مالک تھا. اس نے شیعہ کے خلاف کئی مقدمات درج کرائے تھے. اس جرت اور ہمت کے ساتھ اپنے علاقے میں صحابہ کے پیغام کو روشن کیا تھا. اسے بڑی مظلومیت کے ساتھ سائیکل پر جاتے تھے. کس حالت میں وہ گیا کہ تہجد کی نماز پڑھ کے گیا, ود کر کے گیا, نماز فجر پڑھانے جا رہا, شیعہ علاقے کے قریب پہنچا تو اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا. وہ سائیکل پر بیٹھا ہے, سائیکل اس طرف ہو گیا اور چہرہ مسکرانے لگا اور چمکنے لگا. اس کے چھوٹے چھوٹے 4 یتیم بچے موجود ہیں. میں نے رات لیا کے جلسے میں کہا کہ سمد آزاد کے یتیم بچوں, سپاہی صحابہ, تمہارے باپ کے خون کی برکت سے پوری دنیا میں اس پیغام کو نشر کریں. کرنا چاہیے یہ نہیں چاہیے. میں یہاں توبہ میں آیا تو ایک آدمی نے مجھے چڑھی کہ مولانا اشار القاسمی کے خون کا تم نے سودا کیا ہے 7 لاکھ روپے میں. تو مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت تو نہیں تھی, صرف ایک بات کہتا ہوں, لعنت اللہ علی القاذبین. صرف ایک بات کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. تکبیر اللہ
حقیق تو کا ترجمان,
حقیق
تو کا ترجمان, سنی قوم کا حکمران, سنی قوم کا حکمران, اللہ کا ایک اور انسان, اللہ کا ایک اور انسان.
اے اللہ, ایسا دن آنے سے پہلے ہمیں قبر میں اتار دے. میں آج اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں, سودے کی بات کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کبھی بھی گھر سے نکلنے کے بعد یقین نہیں ہوتا کہ واپس ہم زندہ جائیں گے یا ہماری لاش جائے گی. یہ بات میری یاد رکھیں, جب سے ہمارا قائد شہید ہوا ہے. تمہیں کوئی اور بات نہیں ملتی تو اس قسم کا تبصرہ کرتے ہو. میں تمہارا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں. جو شخص ہم پر الزام لگاتا ہے میں اس کا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ یہ فیصلہ قیامت کی صبح کو اللہ کی عدالت میں ہوگا. اور اگر اس موقف میں ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہم پر لعنت کرے, اور اگر الزام لگانے والا جھوٹا ہے تو خدا اس پر لعنت کرے.